يعجل حاضرين مجلس کے مرحومین کے لیے، منتظرین مجلس کے مرحومین، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعجل فرجه وللطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء سركان امام الزمان السمر. الهي عزم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وقرب الانداباس. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني أسعى 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 ألا جاء يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بعض من الصلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، قال لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بلندترین صلوات محمد وعجل فرجا. اذان واجب الاحترام مسلسل پچھلی نو راتوں سے اس آیہ کریمہ پر گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے، اے انسانوں، ہم نے تمہاری ہدایت، طہارت، شرافت، ایمان، کرامت، تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے نور بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی، اور مسلسل ہم نور یعنی رسول اور کتاب یعنی قرآن کے وسیلے سے اپنے عقائد کا دفاع کر رہے ہیں، ہر روز ایک عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن سے، رسول کی سنت سے اپنے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں. آج بھی ہر رات کی مانند آئیے ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس عقیدے کا دفاع کرتے ہیں قرآن پاک سے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عادت ہے کہ ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو مشکل کشا علی کو پکارتے ہیں. یار یہ بچپن سے ہماری عادت ہے، یہ ماؤں نے ہمیں دودھ میں عادت پلائی ہے کہ دیکھو جب بھی مشکل میں پڑو گے، جب بھی پرابلم سالو کرو گے تو فوراً کہہ دینا یا مولا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا حضرت عباس مدد، یا بی بی فاطمہ الزہرا مدد. ہم اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں. اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مدد کا مانگنا صحیح نہیں ہے، بدعت ہے. اور انشاءاللہ آج ہر روز کی طرح قرآن پاک سے ثابت کریں گے کہ یہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، عبادت ہے. صلوات پڑھیے گا آواز بلند. وعجل فرجا. اذان محترم، سورہ مبارکہ صف. اللہ نے سورہ میں حضرت عیسیٰ کا ایک جملہ کوٹ کیا اور آپ حضرت عیسیٰ کے فضائل سن چکے ہیں عصمت کی مجلس میں بھی، آج صبح بھی اور کل کی مجلس میں بھی، کل سے پیوستہ مجلس میں بھی، کہ عیسیٰ کوئی عام انسان نہیں ہے، عیسیٰ کوئی عام نبی نہیں ہے، عیسیٰ وہ نبی ہے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اپنی نبوت دنیا کو دکھائی. لیکن اللہ بتلا رہا ہے سورہ مبارکہ صف میں آیت نمبر 14 میں کہ حضرت عیسیٰ نے حواریون سے، اپنے زمانے کے مومنین سے کہا، من انصاری اللہ. اے حواریون، اے میرے زمانے کے مومنین، ذرا یہ بتاؤ تم میں سے کون اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے گا؟ توجہ اذان محترم. کہتے ہیں مدد نہ مانگو، مگر حضرت عیسیٰ روح اللہ مریم کا بیٹا یہ مدد مانگ کر بتا رہا ہے کہ مدد مانگنا مومنین سے بدعت نہیں ہوتی، انبیاء کی سنت ہوتی ہے. مدد مانگنا مومنین سے، کیونکہ للحواریین، انہوں نے حواریین سے مدد مانگی. اس قال عیسیٰ للحواریین، عیسیٰ نے حواریون کو کہا، اپنے زمانے کے مومنین کو کہا، اے مومنین میری مدد فرما دو، اے مومنین اللہ کی طرف ہو کے عیسیٰ کی مدد کرو، اللہ کی طرف ہو کے عیسیٰ کی مدد کرو. علی جان محترم، اچھا اگر حضرت عیسیٰ نے خدا نہ خواستہ یہ غلط کام کیا تو اللہ قرآن میں کہہ دیتا، عیسیٰ تو نے یہ کیا کیا، عیسیٰ تو نے مومنین سے کیوں مدد مانگی، عیسیٰ تو نے مومنین سے کیوں مدد مانگی. اذان محترم، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک، پورے 114 سوروں میں، پورے 30 پاروں میں کہیں اللہ نے عیسیٰ پہ اعتراض نہیں کیا، عیسیٰ پہ کریٹیسائز نہیں کیا کہ عیسیٰ تیرا مومنین سے مدد مانگنا غلط تھا. تو اتنا ثابت ہوا کہ عیسیٰ کا مومنین سے مدد مانگنا جائز تھا. تو جب عیسیٰ کا مومنین سے مدد مانگنا جائز ہے تو ہمارا امیر المومنین سے، جب عیسیٰ کا مومنین سے مدد مانگنا صحیح تو ہم جب امیر المومنین سے مدد مانگ. صلوات پڑھیے نا آواز بلند. محمد والے وعجل فرض. تو اتنا معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا بدعت نہیں. ہاں، بتوں سے مدد مانگنا، گنہگار بندوں سے مدد مانگنا، فاسق و فاجر بندوں سے مدد مانگنا وہ صحیح نہیں،
لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے، مومنین سے مدد مانگنا قرآن کی اس آیت نے بتایا جائز ہے. اچھا اور آگے چلتے ہیں، 27 سورہ، سورہ مبارک ہے نمل، آیت 38, 39 اور 40. اس میں حضرت سلیمان کا واقعہ کہ حضرت سلیمان تخت پر بیٹھے ہیں، اور جانتے ہیں حضرت سلیمان کون ہے؟ کوئی عام نبی نہیں، کوئی معمولی نبی نہیں، وہ نبی جن کی سلطنت سب پر تھی، حیوانات پر، پرندوں پر، چرندوں پر، انسانات پر، جنات پر، دیووں پر، ہر شے پہ قدرت تھی، سلطنت تھی، حکومت حضرت سلیمان کی. اب تخت بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے سورہ نمل 27 سورہ آیت 38، قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی بمسلمین، کہ اے میرے ساتھیو، تم میں سے کون میرے لیے تخت بلقیس لے کر آئے گا؟ بھائی حضرت سلیمان اتنی طاقت تھی، اتنے عظیم نبی تھے، دیکھیے پھر بھی مدد مانگ رہے ہیں ظالم محترم. اب حضرت سلیمان نے مدد مانگی تو ایک اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک اٹھا، اس نے کہا اے سلیمان گھبرانے کی بات نہیں، ایک جن تھا، ایک عفریت تھا، اٹھا اور اس نے کہا سلیمان میں اتنی دیر میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں؟ کہا اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں میں تخت بلقیس کو لے کر آؤں گا. مگر حضرت سلیمان نے بات نہیں مانگی، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس علم من الکتاب تھا. توجہ جان محترم، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یتدا الیک طرف کا، میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے قبل لے کر آؤں گا. یعنی آپ مجھے یہاں دیکھیں گے، بلقیس والے وہاں دیکھیں گے. توجہ ہے نا، آپ مجھے یہاں دیکھیں گے، بلقیس والے مجھے وہاں دیکھیں گے. عزال محترم اب یہ بھی سنتے جائیے، یہ کون ہے؟ آصف ابن برقیہ کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ وہ ہیں جن کے پاس علم من الکتاب ہے، جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. اور اللہ کے رسول نے بتایا علی وہ ہے جن کے پاس علم الکتاب ہے، پوری کتاب کا علم ہے. تو اب اعتراض کرتے ہیں یا علی مدد نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نے کراچی سے کہا کہ علی مدد، کسی نے دبئی سے کہا یا علی مدد، کسی نے شارجہ سے کہا یا علی مدد، ایک علی ہے، کہاں کہاں جائیں گے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے آصف ابن برقیہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ ایک لمحے میں دو جگہ جا سکتا ہے، تو علی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے ایک لمحے میں 40 مقام پہ جا سکتا ہے. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم وہ ایک وقت دو جگہ جا سکتا ہے، بلقیس والے وہاں، قبل ان یتدی الیک طرف کا، آپ کی آنکھ بند ہونے سے قبل، یعنی آپ مجھے یہاں دیکھیں وہ وہاں دیکھیں. علم من الکتاب، اور علم الکتاب مولا علی کے پاس. تو مولا علی پہ اعتراض نہ کرو کہ ایک وقت میں 40 جگہ پہ کس طرح چلے گا. صلوات پہ ہی بابا جو بولن واجل فرض ہو. اچھا جی، اب لیکن سوال یہ باقی رہتا ہے کہ آخر حضرت سلیمان کیا قدرت نہیں رکھتے تھے؟ ایک سوال ہے نا، نبی کوئی عام نبی نہیں، نبی وہ عظیم نبی جس کے پاس ہر قدرت ہے، اور صرف انسانوں کا بادشاہ نہیں، ہر اس زمانے کی مخلوق کا بادشاہ. لیکن حضرت سلیمان نے مدد کیوں مانگی؟ توجہات کا تعلیم جان محترم، حضرت سلیمان کیا خود تخت بلقیس نہیں لا سکتے تھے؟ کیا حضرت سلیمان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ خود تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ کیا حضرت سلیمان کے پاس قدرت نہیں تھی کہ خود تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ میرے جان محترم، قرآن یہ بتا رہا ہے، روایات یہ بتلا رہی ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس قدرت بھی تھی، طاقت بھی تھی، پاور بھی تھا کہ خود تخت بلقیس کو لے کر آئے. تو مدد کیوں مانگی؟ فرمایا گیا مدد اس لیے مانگی تاکہ دنیا کو بتائیں میرے بعد میرا وارث و جانشین وہی ہوگا جو سب سے بڑا طاقتور ہوگا. بس علی جان محترم، اسی طرح میرے رسول بھی خود خیبر فتح کر سکتے تھے،
مگر دنیا کو بتانا تھا میرے بعد میرا وارث و جانشین وہ ہوگا جو فاتح ہے خیبر ہوگا.
میرے بعد میرا وارث و جانشین وہی ہوگا جو خیبر کو فتح کرے گا. اور آپ نے دیکھا 39 دن گزر گئے, رسول نے دنیا کو دکھا دیا کہ بھائی کہتے ہو چلو بغیر علی کے دیکھے, بغیر علی کے دیکھو. 39 دن گزر گئے اور سارے مسلمان بےچارے جاتے تھے لڑنے کے لیے, مرحب کھڑکی کھولتا تھا کہتے آ جاؤ, کہتے نہیں اسی خود چلے جائیں گے, ہم خود واپس چلے جائیں گے, آپ زحمت مت کیجئے. یہ اچھا حال جب تک علی نہیں آئے. اور جیسے 39 دن گزرے, کیونکہ رسول کا 40 دن کا وعدہ تھا اگر علی نہ آتے تو خیبر فتح نہیں ہوتی, 40واں دن آنے کو قریب تھا کہ مولا رسول نے بھی کہا ناد علی علی کو بلاؤ. ابھی رسول نے بھی علی کو بلایا مدد کے لیے. اچھا جانے محترم, اب عجیب بات ہے کہ خیبر میں مسلمانوں نے کچھ تو نہیں کیا, علی آئے علی نے خیبر فتح کر دی, لیکن ایک پیارا جملہ اللہ کے رسول نے کہا کہ غدن کل میں لآتین رایتا غدن کل میں علم دوں گا, توجہ, کل میں علم دوں گا اسے جو رجلن مرد ہوگا, کررارن کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. عزیز آل محترم یہ پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کل ضرور علم دوں گا,
کل ضرور علم دوں گا, کل ضرور علم دوں گا, ضرور لآتین. یہ جو نون ہے اس پہ تشدید ہے, یعنی ضرور ڈیفینیٹلی ضرور علم دوں گا. اچھا جب ہم نے قرآن اٹھایا, سورہ کہف کا مطالعہ کیا, قرآن کو پڑھا, 18واں سورہ آیت 23 اور 24 میں اللہ نے کہا ولا تقولن, ہرگز جب کل کی بات کہو بغیر انشاءاللہ نہ کہو. تقولن ادھر بھی نون پہ تشدید ہے, ادھر رسول نے کہا لآتین نون پہ تشدید ہے کہ ضرور دوں گا, اور اللہ نے قرآن میں کہا دیکھو کل کی جب بات کہو تو ہرگز بغیر انشاءاللہ کے نہ کہنا. اب رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, خدا تو قرآن میں یہ کہہ رہا جب کل کا کوئی کام کرو, جب کل کی کوئی بات کرو تو بغیر انشاءاللہ کے نہ کہنا, اور آپ نے کل ہی کی بات کی اور ضرور بھی کہا ضرور دوں گا, ضرور دوں گا بغیر انشاءاللہ کے کہا. اگر رسول سے پوچھا جائے تو رسول کہیں گے میں نے ضرور اس لیے کہا کیونکہ علم دینے والا میں نہ تھا, علم دینے والا خدا تھا, علم لینے والے علی تھے.
علم میں دیتا تو انشاءاللہ کہتا, لیکن علم دینے والا خدا ہے, علم لینے والا علی ہے, تو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اور آگے چلتے ہیں, قرآن کا 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ اسرائیل کہتے ہیں, آیت نمبر 80. یہاں پر تو اللہ نے خود حکم دے دیا, بڑا پیارا جملہ, اے حبیب جب بھی دعا مانگ تو اس طرح سے دعا مانگ. کس طرح سے کہا حبیب دعا مانگ کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ خدا نے کہا حبیب اس طرح سے دعا مانگ کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے مددگار عطا فرما, اور جب رسول نے دعا کی تو اللہ نے ایسا مددگار دیا کہ شب ہجرت رسول کی زندگی بچانے کے لیے موت کے بستر پہ سو گیا. صلوات پڑھیں بابا سے بلند.
اچھا جی مسلسل قرآن کی آیات پڑھتے جا رہے ہیں کہ دیکھو یا علی مدد کہنا, اہل بیت سے مدد مانگنا بدعت نہیں بلکہ یہ تو انبیاء کی سنت ہے. لیکن چلیے اور آگے چلتے ہیں, سورہ مبارکہ حدیث, اس میں اللہ نے ایک عجیب انداز سے اس مسئلے کو سولو کیا. اللہ نے کہہ دیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, توجہ کرتا رہے وہ, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ,
ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. بھائی آپ کہیں گے بھائی ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ نے یہ کیا بات کہی. چلے آپ نہ کہیں, مسلمان ہے کوئی غیر مسلمان آگے کہہ دے گا بھائی لوہا تو زمین سے نکلتا ہے نا, یہ آسمان سے لوہا کب آیا؟ وہ آسمان سے آئے لوہا تو سر تو پھٹ گئے, کسی کا سر سالم نہیں رہے گا. مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. اب جب اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا تو اب کافر ہیں غیر مسلمان ہیں تو وہ قرآن پہ اعتراض کریں گے کہ آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے, آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. اب جب عظمت قرآن پہ اعتراض ہوگا, عزت قرآن پہ اعتراض ہوگا تو شیعہ سنی علماء متفقاً یہ جواب دیں گے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ لوہا زمین سے نکلتا ہے, مگر ایک لوہا تھا جو زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے آیا تھا. تو جواب میں کہتے ہیں وہ لوہا کیا تھا؟ تو کہتے ہیں شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بھائی لوہا نکلتا زمین سے ہے, مگر ایک لوہا تھا جو زمین سے نہیں آسمان سے نکلا تھا. کہ جب میدان جنگ احد کا میدان تھا, سب رسول کو چھوڑ کے چلے گئے, میرے مولا اکیلے جہاد کر رہے ہیں, رسول کا ٹوٹی ہوئی تلوار سے دفاع کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اہل سنت کے عالم شاہ محدث عبداللہ دہلوی فارسی میں کتاب لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب سب چھوڑ کے چلے گئے, رسول اکیلے تھے ساتھ میں مولا مرتضیٰ تھے, تو میرے رسول نے یہ جملہ کہا, یا علی مرا عظیم جماع اچ نگہ دار حق نصرت را بجا اگر کہ وقت نصرت اس. تین جملے ہیں, یا علی مجھے ان ظالموں سے بچا, یا علی وقت نصرت ہے حق نصرت بجا لا. ان تینوں جملوں کو اگر خلاصہ کرے تو میرے رسول نے بھی کہا یا علی مدد. صلوات پڑھے گا آواز بلند. یا علی بس نعرہ حیدری بھائی, یا علی یا علی. روزان محترم میرے مولا نے خود رسول نے میرے مولا علی سے مدد مانگی. اچھا جی اب اسی آیت کو اور آگے لے جائیں. اللہ نے کہا ہم نے لوہا نازل کیا, تو یہاں پر پہلے ذوالفقار کا ذکر آیا, اور ذوالفقار کے بعد پھر اللہ نے اسی آیت میں صاحب ذوالفقار کا ذکر سنا دیا. اللہ نے کہا ولیعلم اللہ, اللہ بہتر جانتا ہے, من ینصرہ کہ کون اللہ کی مدد کرے گا, وہ رسلہ اور اللہ کے رسولوں کی بھی مدد کرے گا. اب یہ ذکر ہے صاحب ذوالفقار کا, میرے مولا علی کا. اللہ کہہ رہا ہے رسلہ رسلہ, یعنی تین یا تین سے زیادہ جمع کا صیغہ ہے. اور ہمارے رسول کے زمانے میں, میرے مولا علی کے زمانے میں ایک ہی رسول تھے, ہمارے رسول ہی تھے. مگر اللہ کہہ رہا ہے یہ مددگار ایک کا نہیں سارے رسولوں کا مددگار ہے. تو عزام محترم کس طرح سے مدد کی؟ آیت نے کہا بالغیب غیب میں رہ کے مدد کی ہے, سارے انبیاء کی مدد کی غیب میں رہ کر. اب اکثر میں آپ کو شعر سناتا رہا اردو میں, آج آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں عربی میں, کہ شاعر مولا کا فضائل مولا کے مقام کو کس طرح بیان کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جس نبی کو جو مشکل ہوئی اس نے مشکل کشائی کے لیے مرتضیٰ کو پکارا. کہتا ہے جو عربی میں سمجھتے ہیں وہ خود عربی میں داد دیں گے. شاعر کہتا ہے ما کان عیسیٰ والکلیم ول الخلیل المعتبر سرن بھی تأیدو ان استجاروہ نصار. ما کان عیسیٰ والکلیم ول الخلیل المعتبر سرن بھی تأیدو ان استجاروہ نصار مذ رآہ آدم فی صلبہ نورا شکر فاستغفر اللہ بھی لولا علی ما غفر ایوب لولا حیدر على بلاء ما صبر وفلک نوح باسمہ سار بامن واستقر. ایک ایک نبی کا نام لیا, کہا آدم کی اگر توبہ قبول ہوئی تو
مولا مرتضیٰ کے صدقے میں قبول ہوئی. نوح کی کشتی اگر چلی تو مولا مرتضیٰ کے صدقے میں چلی. اگر ابراہیم کی مشکل ٹلی تو میرے مولا مرتضیٰ کی مشکل کشائی کی وجہ سے ٹلی. اور آخر میں پیارا جملہ کہا والخاتم الذی نال به سلیمان الظفر, وہ انگوٹھی جس کی وجہ سے سلیمان کو کامیابیاں ملی. کہا اس پہ کیا لکھا ہے, عین ویاء نقشهما وسطهما لام القدر, اس پر عین لکھا ہے, یا لکھا ہے اور بیچ میں لام لکھا ہے, علی لکھا ہے. تو آپ نے دیکھا عزیز محترم, ہر نبی جب مشکل میں پڑا تو مشکل کشائی کے لیے علی آ گئے. اور ہم نے آپ کو میکسی 27 میں سے دوسری مجلس میں سنایا تھا کہ میرے مولا علی نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ کی مدد کی. وسیلے کے سلسلے میں ہم نے یہ آیت پڑھائی پڑھی تھی, آپ کو سنائی تھی کہ علی علی لما شبقتنی. حضرت عیسیٰ جب مشکل میں گرفتار ہوئے تو حضرت عیسیٰ مولا علی کے وسیلے سے انہوں نے اپنی مشکل کو ختم کیا. اچھا آپ یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ عیسائیوں نے آج صبح بھی میں نے آپ کو سنایا تعریف کر دی, انہوں نے کہا دیکھو یہ ایلی جو ہے اس کا مطلب ہے او مائی گاڈ الہی الہی لماذا ترکتنی. آج کی بائبل آپ اٹھائیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا, انہوں نے یہ سامنے ایڈ کر لیا کہ بھائی یہ ایلی علی نہیں, یہ ایلی الہی ہے, یعنی خدایا خدایا تو نے کیوں چھوڑ دیا. لیکن آج آئیے, کیونکہ 30 سے زیادہ آیات ہیں انجیل میں, توریت میں, زبور میں, انجیل میں, بائبل میں, جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایلی یہاں پہ جو ذکر آیا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی, یہ خدا کو نہیں پکار رہے, یہ خدا کے بندے علی کو پکار رہے ہیں. لیکن آئیے آگے چلتے ہیں زبور کی طرف کہ زبور ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ ایلی کون ہے. اب خاص توجہات کا طالب ہوں کہ ایلی کون ہے. ہم نے دوسری مجلس میں کہا حضرت عیسیٰ مشکل میں پڑے, وسیلے کی ضرورت پڑی تو ایلی ایلی لما شبقتنی کہا. لیکن اب یہ ایلی کون ہے, یہ عیسائی کہہ رہے ہیں ایلی یعنی خدا. آئیے حضرت داؤد سے پوچھتے ہیں, حضرت داؤد آپ بتائیے کہ ایلی کون ہے. تو حضرت داؤد کہتے ہیں اٹ از آور ڈیوٹی ٹو ریویل ہم ہوز نیم از ایلی. یہ ہم سب پر واجب ہے کہ عزت کرے اس ہستی کی جس کا نام ایلی ہے. توجہ دانے محترم, لیکن ابھی تک حضرت داؤد نے یہ نہیں بتایا کہ ایلی کون ہے, ایلی کون ہے. اب پیارا جملہ حضرت داؤد کہتے اٹ از آور ڈیوٹی ٹو ریویل ہم ہوز نیم از ایلی, ہم سب پر واجب ہے کہ عزت کرے اس ہستی کی جس کا نام ایلی ہے. اب سنیے گا حضرت داؤد کہتے اینڈ دس آنریبل پرسنلٹی is known as Haider. اس عزت دار ہستی کو حیدر بھی کہتے ہیں. حیدر تعارف ہو رہا ہے نا یار کہ اس عزت دار کہا ایلی کون ہے. عزت جیو چیٹھی ریوی ہم اس نیم از ایلی, ہم سب پر واجب ہے کہ عزت کریں, احترام کریں, رسپیکٹ کریں اس عظیم ہستی کی جس کا نام ایلی ہے. ایلی کون ہے, اینڈ دس آنریبل پرسنلٹی از نون ایز حیدر. حیدر کون ہے, تو فرمایا حیدر ہوپ آف ہوپ لیس, حیدر بے سہارے کا سہارا ہے. حیدر کون ہے, حیدر ہوپ آف ہوپ لیس. اور پھر فرمایا اینڈ, اب شجاعت حیدر کی طرف اشارہ ہے کہ اینڈ ہی از لائک لائن, یہ کوئی عام انسان نہیں, یہ اتنا بہادر ہے کہ شیر خدا ہے. اینڈ ہی از لائک لائن, اور پھر کہا کہ یہ اتنا عظیم ہے, یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی ولادت بھی کسی عام جگہ پہ نہیں ہوگی. اب کہا اینڈ ہی از ٹو بی بورن ان کعبہ, یہ ہستی وہ ہے جو مولود کعبہ بھی ہے. اب تعارف کروا دیا نا حضرت داؤد نے کہ کتنی عظیم ہستی ہے, کتنے عظیم ہے علی, کتنے عظیم ہے ایلی, ایلی حیدر ہے, ایلی حیدر ہے, حیدر بے سہاروں کا سہارا, حیدر شیر خدا, حیدر مولود کعبہ. اور آخر میں حضرت داؤد کہتے ٹو سیک ہز ہیلپ, کہ جب بھی مشکل میں گرفتار ہوں گے تو فوراً مشکل کشا علی کو پکارنا. صلوات پڑھے بابا زبرانی اللہ وعجل فرجاً, اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. دیکھا آپ نے جانے محترم
کہ توریت بھی یہی کہہ رہی ہے مدد مانگو تو مولا مرتضیٰ سے مانگو، انجیل بھی، زبور بھی، قرآن بھی، ہر آیت یہ بتلا رہی ہے کہ مشکل میں پڑتا ہے انسان تو ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، گر تجھ کو یقین ہو تو آزما کے دیکھ، گر تجھ کو یقین ہو تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ یا جان محترم علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد۔ ازان محترم آپ نے دیکھا مشکل میں جب پڑھے تو مولا سے مدد مانگے، اور آج ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں پچھلی 9 راتوں سے کہ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں لیکن امام کی زیارت نہیں کر سکے، اس سے بڑی مشکل تو کوئی نہیں کہ ہم امام کے عاشق ہیں، ہم امام کے شہدائی ہیں، ہم امام کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں، صبح شام شام و سار ہر روز یہی ذکر ہے کہ مولا مولا ہم آپ کے عاشق ہیں، اللہ جل اللہ جل کی صدائیں تو بلند کرتے ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے امام کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو مشکل کشا علی ہے، ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ امام کی زیارت کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ مولا آپ مدد فرمائیے، مولا ہم بڑے شائق ہیں، بڑا شوق ہے ہمیں کہ ہم فرزند زہرا کی زیارت کریں، بس آپ مدد فرمائیے، تو مولا کہیں گے ہاں ہم مدد تو کریں گے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ آواز آئے گی تم اپنی اصلاح کر دو، خود بخود اپنے امام سے ملنے چلے جاؤ گے، تم خود کو پاک کر دو، تم خود کو گناہ سے دور کر دو، تم ان رکاوٹوں کو ہٹا دو جو تمہیں امام سے روک رہی ہیں، تو خود بخود راستہ کھل جائے گا، راستہ تمہارے لیے ہے، تمہیں زیارت کا موقع ملے گا، لیکن اب ان رکاوٹوں کو ہٹا دو۔ آج کیونکہ آخری مجلس سے سارا خلاصہ کر کے آپ کو پچھلی مجالس کا سنا دوں مختصراً، اور پھر آج ایک اور رکاوٹ اور پھر زحمت تمام۔ دیکھیے ہم نے آج تک کچھ رکاوٹوں کی طرف اشارہ کیا، چند دن ہم نے گفتگو کی بے ادبی، انسان جب بے ادب ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب انسان بے ادب ہوتا ہے تو امام زمانہ سے دور ہوتا جاتا ہے، رکاوٹ ہے ایک بے ادبی، اور دوسری رکاوٹ جس پہ ہم نے گفتگو کی خلوص کا نہ ہونا، ہم جب خلوص کے ساتھ عمل نہیں کرتے تو ہم امام سے دور ہوتے ہیں۔ تیسری رکاوٹ ہم نے ذکر کیا دل میں دنیا کی محبت کا ہونا، یہ ساری رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا ہے، سن کر بھلا نہیں دینا، اب دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہے۔ چوتھی رکاوٹ تھی توکل کا نہ ہونا، اب توکل دل میں ڈالیے اور انشاءاللہ اللہ پر توکل کیجئے، گناہوں سے دور ہوئیے، جس لذت کو حرام کی لذت کو اللہ کی وجہ سے چھوڑا، اللہ آپ کو وہی لذت حلال سے دے گا، اب توکل کے نہ ہونے وجہ سے امام سے دور ہوتے ہیں۔ اب دل میں توکل ڈالیے، دل میں ادب ڈالیے، دل میں خلوص ڈالیے، دل میں دنیا کی محبت نکالیے، دل میں توکل ڈالیے۔ پانچویں رکاوٹ ہم نے بتائی نماز تہجد کا نہ پڑھنا، جو خود امام ہمیں بتاتے ہیں نماز تہجد نہ پڑھنا امام کو، انسان کو امام سے دور کرتا ہے۔ چھٹی رکاوٹ ماں باپ سے بدتمیزی، ماں باپ کا احترام نہ کرنا۔ ساتویں رکاوٹ خود امام نے فرمایا آیت اللہ مراشد رجفی کو کیا فرمایا، ہماری اطاعت نہ کرنا، اہل بیت کی اطاعت نہ کرنا، یہ ساتویں رکاوٹ تو بہت ہے، آج صرف آٹھویں رکاوٹ پہ گفتگو اور زحمت تمام۔ لیکن جو دوسرے لوگ شائق ہیں، زیادہ شوق ہے انہیں امام کی زیارت کرنے کا، تو وہ کتابیں بہت ہیں امام کے متعلق لکھی ہوئی، اس میں جا کر مطالعہ کریں کہ کیا کیا اور رکاوٹیں ہیں جو ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو روک رہی ہیں، اور پھر ان رکاوٹوں کو دور کر کے انشاءاللہ، میں نے کہا 40 دن کی بات ہے، 40 دن خود کو گناہ سے پاک کریں، دعائے احد پڑھیں، زیارت آل یاسین پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، 40 دن کی بات ہے، کوئی انسان نہیں جو اپنے امام سے نہ مل سکے اگر گناہوں سے خود کو دور کرے اور پاک کرے۔ اب ازان محترم آج آٹھویں رکاوٹ، 7 رکاوٹیں مختصر میں نے آپ کو سنا دی، جن جن کو یاد ہے سارے واقعات، ساری باتیں، ساری حدیثیں ان کے ذہنوں میں آ جائیں گی۔ آٹھویں رکاوٹ ہے، وہ بڑی خطرناک رکاوٹ ہے، حرام کا کھانا۔ اللہ اکبر، آج اس سے اگر ہم بچ گئے تو ہم ان تمام مصیبتوں سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ حرام کا کھانا بڑا خطرناک ہے۔ میں ابتدا ہی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، میں نے یہ جو جملہ کہا نا، اگر ہم حرام کے کھانے سے بچ گئے تو ہم باقی دوسری رکاوٹوں سے بھی بچ سکتے ہیں، کیسے؟ اور اگر ہم نے حرام کھایا تو الٹا اور زیادہ گناہ میں گریں گے، یہ ایسا گناہ ہے جو آپ کو 10 اور گناہ کروائے گا۔ ایک صاحب تھے بادشاہ،
نے ان کو بلایا, اچھے دیندار آدمی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, بادشاہ ظالم تھا. بادشاہ نے کہا دیکھیے ہم چاہتے آپ ہمارے قاضی بن جائیں. کہا نہیں نہیں تم ظالم ہو, ظالم کا قاضی میں کیا بنوں گا. بادشاہ نے کہا چلیے ٹھیک ہے, اگر آپ ہمارے قاضی نہیں بنتے آپ ہمارے بچوں کے استاد بن جائیے. بادشاہ کو اس شخص نے کہا آپ کے بچوں کا استاد, ظالم کے ساتھ شریک ہو جاؤ, میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا. اب بادشاہ نے کہا چلیے دیکھیے آپ نے ہماری پہلی بات بھی ریجیکٹ کر دی, قاضی نہیں بنے, آپ نے دوسری بات بھی ریجیکٹ کر دی, آپ ہمارے بچوں کے استاد بھی نہیں بنے. ایک ریکویسٹ ہے ہماری کہ آپ ہمارے گھر آ کے کھانا کھا لیں کم از کم. اب اس بیچارے نے سوچا کہ بھائی دیکھو دو باتیں تو میں نے اس کی ریجیکٹ کر لی ہے, اب تیسری بات ریجیکٹ کروں گا ناراض نہ ہو جائے, دکھ نہ ہو جائے, اور کھانا کھانے میں کیا ہے, ایک دن کھانا کھا لوں گا اور اس کی شر سے بچ جاؤں گا, پھر کبھی وہ مجھے دعوت نہیں دے گا. اچھا اب گیا کھانا ہونا لگا, جیسے اس نے ایک لقمہ ڈالا, کیونکہ حرام کا لقمہ تھا, ظالم بادشاہ تھا, جیسے ایک لقمہ پیٹ میں گیا اچانک شیطان آ گیا. شیطان نے کہا بھائی قاضی بننے میں کیا ہے, بھائی تو قاضی بنے گا اس ظالم کا تو کیا ہوگا, تو بےچارے مظلوم لوگوں کو بچا دے گا. وہی شیطان وسوسہ بھی کیسے کرتا ہے, جو بےچارے مظلوم لوگ ہوں گے تو انہیں بچا دے گا, قاضی بن جا. ایک لقمہ پیٹ میں گیا, اس نے کہا میں آپ کا قاضی بننے کو تیار ہوں. پھر بعد میں دوسرا لقمہ گیا تو اچانک خیال آیا کہ بھائی ظالم کے بچوں کو تو ہدایت دے گا جب استاد بنے گا, تو پھر اس موقعیت کو, اس اچھے موقع کو کیوں ضائع کر رہا ہے, چلو تو ان کا استاد بھی بن جا. اس نے کہا بھائی میں آپ کے بچوں کا استاد بھی بن جاؤں گا. آپ نے دیکھا لقمہ حرام کا کتنا اثر ہے کہ انسان ظالم کا شریک ہو جاتا ہے. روایت میں حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اگر تم نے, کتنی عظیم روایت ہے غور سے سنیے, اگر تم نے ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دیا, ایک لقمہ حرام, بس ایک لقمہ حرام, دس نہیں, سو نہیں, ہزار نہیں, پوری پلیٹ بریانی کی نہیں, کا ایک لقمہ حرام اگر تم نے چھوڑا اللہ جانتے اجر کیا دے گا. فرمایا اللہ آپ کے لیے 2000 مستحب نمازوں کا ثواب لکھ دے گا. آپ نے ایک لقمہ حرام چھوڑا, اللہ نے لکھ دیا اس نے 2000 رکعت مستحب نمازیں پڑھ دی. اور نقصان سنیے, اگر آپ نے ایک لقمہ حرام کا کھایا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 دن تک تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ تصور کیجئے آج آپ نے خدا نخواستہ حرام کھا لیا, 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہونے والی ہے. اب ان 40 دنوں کے درمیان خدا نخواستہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب آپ دعا کر رہے ہیں خدایا بیٹے کو بچا. ڈاکٹر نے کہا بچنے کی کوئی امید نہیں, بس دعا بچائے گی. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بچنے کی امید نہیں, بس دعا ہی بچائے گی. اب آپ دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے کہا ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, تو اگر آپ نے ایک لقمہ حرام کا کھایا تو آپ کا بچہ بھی مر جائے گا. جو دعا کریں گے ان 40 دنوں میں وہ قبول نہیں ہوگی. بس اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا وقت پہ قبول ہو تو اللہ کی اطاعت کیجئے, رسول کی بات کو مانیے, لقمہ حرام کو چھوڑ دیجئے. اور یاد رکھیے کہ جو لقمہ حرام ہم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں, جو رزق حرام ہم کماتے ہیں کبھی کبھار رشوت کے ذریعے سے یا ربا کے ذریعے سے, یہ مت سمجھیے کہ ہم نے زیادہ پیسہ کما لیا, نہیں, اتنا ہی پیسہ اللہ ہمیں حلال سے دینے والا ہوتا ہے. میں نے توکل کی گفتگو میں اس پہ اشارہ کیا تھا لیکن اب وہ مشہور واقعہ کہ میرے مولا علی نماز پڑھنے گئے, ایک آدمی کا یہ لگام ہے ہمارے گھوڑے کی, اسے پکڑ لو, اور تھا چور کمبا, وہ چوری بھی کس کی مولا علی کی, تو کیا نام ہے لگام اٹھا کے بازار میں بیچ دیا. مولا آئے اسے تلاش کیا نہیں ملا, مولا نے کیسے میں کچھ دینے والا تھا, اس کی نوکری کی حق تو زحمہ. آخر بار کے وہ آدمی نہیں ملا, مولا گئے دوسرا لگام لینے گھوڑے کے لیے, وہی اپنا لگام ملا. مولا نے کہا کس نے دیا, کہا فلا شخص نے دیا, کتنے کا دیا, کہا 2 درہم کا دیا. مولا نے کیا فرمایا, میں بھی اسے 2 درہم دینے والا تھا. دیکھیے حلال اسے ملنے والا تھا, اس نے چھوڑ دیا, حرام کما لیا. اللہ جو رزق ہمیں دینے والے اس نے لکھ دیا ہے, یہ مت سمجھیے میں رشوت لوں گا تو 10 روپے زیادہ ملیں گے, میں اگر ربا لوں گا مجھے 10,000 روپے زیادہ, نہیں نہیں ظالم محترم, جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, چاہے آج یا کل یا پرسوں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اللہ پہ توکل نہیں کرتے,
کہتے ہیں نہیں, نہیں نہیں ہمیں نہیں ملے گا, اور حرام کماتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارا حلال رزق ہٹ جاتا ہے, اور جب حرام پیٹ میں آتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی.
اللہ,
کوفے کے ایک بادشاہ کو, بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا, جب آیا تو لوگوں نے اسے کہا دیکھیے آپ کا یہاں رہنا صحیح نہیں, آپ چلے جائیے. کہا کیوں بھائی؟ کہا کوفے کے لوگ بڑے عابد ہیں, بڑے مومن ہیں, جب بھی ظالم بادشاہ انہوں نے دعا کی تو بادشاہ مر گیا, ان کی دعا میں اثر ہے. بادشاہ نے کہا ہم اثر ختم کرنا جانتے ہیں. کہا کیا کریں گے آپ؟ کہا ابھی تو کسی کو نہیں معلوم میں ظالم ہوں, تمہیں معلوم ہے نا, میں سارے شہر والوں کو بلاتا ہوں, بڑے مومن عابد زاہد. اسی لیے کہتے ہیں ہر ایک کے پاس دعوت مت کھایا کرو, اگر کسی نے دعوت دے دی پہلے سوچو, یہ نہ دیکھو کہ اچھا کھانا پکاتا ہے کہ نہیں, یہ سوچو کہ حلال کھانا کھلاتا ہے کہ نہیں. صلوات پہ ہی بابا جی بولے. تو ان صاحب نے کیا کیا, سب کو بلایا اور حرام کھلایا, اور آخر میں کہا میں ظالم بادشاہ ہوں, بڑا ظلم کرنے والا ہوں, اب اگر تم جتنی بھی میرے خلاف دعائیں کرتے رہو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. دیکھیے حرام کا ایک لقمہ دعا قبول نہیں ہوتی. اچھا آپ کبھی کبھار, اور یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے زیارت امام میں, بہت بڑی رکاوٹ ہے, جب پیٹ میں حرام ہوگا کیا امام کی زیارت کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں کر سکیں گے. تو پیٹ کو پاک کیجئے, حرام سے پاک کیجئے, مبادہ ہرگز سنبھل کے کھانا کھائیے کہیں لقمہ حرام کا نہ. میں آپ کو مثال دوں, دیکھیے اگر آپ نے پرپسلی عمدن زہر کھایا تو خودکشی ہے اور گناہ ہے اور حرام ہے, دنیا بھی تباہ جہنم میں بھی جائیں گے اگر عمدن زہر کھایا. لیکن اگر کسی نے آپ کو کھلا دیا, اگر غلطی سے زہر کھایا, تو اللہ یہ نہیں لکھے گا کہ اس نے خودکشی کی, یہ گناہ گار ہے, لیکن وہ دنیا میں مر تو جائے گا نا. کوئی ایسا انسان نے زہر کھایا بچ جائے شاید, لیکن زہر کا نتیجہ موت ہے. تو رزق حرام بھی اسی طرح ہے, آپ اگر عمدن کھائیں گے تو آپ کو حرام کا بھی سزا ملے گی اور آپ کو اثر بھی ہوگا, آپ کی روح مر جائے گی. لیکن اگر آپ نے غلطی سے بھی حرام کھایا, یعنی کسی دوست کے گھر گئے اس نے کچھ کھلا دیا, کسی کے پاس گئے اس نے کچھ پلا دیا, غلطی سے بھی اگر آپ نے حرام کھایا تو آپ پر اثر ہوگا, آپ کی روح مردہ ہو جائے گی, پھر دعا میں مزہ نہیں آئے گا, پھر امام حسین کے مصائب میں رونا نہیں آئے گا. اب اذان محترم دیکھیے دو قسم ہیں, بعض لوگ حرام کھاتے ہیں اور حرام کماتے ہیں, بعض لوگ حلال کماتے ہیں لیکن حرام کھاتے ہیں. مثلا آپ کی نوکری صحیح, اس میں رشوت وغیرہ کچھ نہیں, لیکن آپ نے اس صحیح نوکری سے جا کے مثلا کسی نے خنزیر کا گوشت کھایا, تو حلال کمائی ہے لیکن کھانا حرام ہے. کبھی ان کی کمائی حرام ہے, بھائی رشوت لے رہا ہے, ربا کھا رہا ہے اور ہر حرام کام کر رہا ہے, لیکن حرام کے پیسے سے حلال کی مرغی ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ دونوں خیال کیجئے, آپ کی کمائی بھی حلال ہو اور جو کھا رہے ہیں وہ بھی حلال ہو. اور یاد رکھیے ایک ذرہ بھی اگر آپ نے حرام کا کھایا, کسی کا مال لوٹا, کسی کا آپ نے دھوکہ دیا, کسی یتیم کا, کسی بیوہ کا حق کھایا, کسی انسان کا آپ نے حق کھایا ایک ذرہ بھی, تو اس کی بھی آپ کو سزا ملنے والی ہے. اور اگر آپ نے رزق حلال کمایا, رزق حلال کھایا, تو آپ کو بھی فائدہ, آپ کی نسل کو بھی فائدہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں ہمارے, آیت اللہ العظمیٰ مقدس اردبیلی. رزق حلال پہ ان کا واقعہ کمال کا ہے. مقدس اردبیلی کا میں پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ سناؤں, یہ ہے کون. مقدس اردبیلی کو ایک مرتبہ ایک مسئلہ سمجھ میں, اتنے بڑے عارف تھے, اتنے بڑے عظیم انسان تھے, ایک مرتبہ ایک فقہی مسئلہ تھا یا علمی مسئلہ تھا, کچھ بھی تھا مجھے معلوم نہیں, ایک مسئلہ تھا جو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم ابھی گفتگو کر چکے ہیں, جب مشکل میں پڑھے تو مشکل کو شاہ علی کے در پہ جائے, یہ نجف میں رہتے تھے. ان کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, اٹھے آدھی رات کو مولا علی کے حرم میں گئے. اچھا دروازے سب بند تھے. ان کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے گیا, ہمارے استاد آدھی رات کو کہاں جا رہے ہیں, کہاں میں گیا, دیکھا نجف میں مولا علی کے حرم کا دروازہ بند ہے. اور مقدس اردبیلی نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین, سلام ہو میرا تجھ پہ میرے مولا امیر المومنین. یہ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے دیکھا دروازہ کھل گیا اور زری سے آواز ہے مولا علی نے کہا وعلیک السلام یا مقدس اردبیلی. کتنا عظیم مقام تھا کہ مولا علی زری سے جواب دے رہے. ان کا شاگرد کہتا ہے میں نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے مولا سے گفتگو کی, مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات, پھر وہاں سے نکلے مسجد کوفہ گئے اور وہاں پہ انہیں ایک نور نظر آیا ان کے شاگرد کو کہ مقدس اردبیلی ایک نور سے بات کر رہے ہیں اور اس نور سے گفتگو کی. اور بعد میں جب واپس نکلے تو شاگرد نے دیکھ لیا اور انہوں نے شاگرد کو دیکھ لیا. شاگرد نے پوچھا بتائیے آپ کا میں نے معجزہ دیکھ لیا, آپ کی کرامت دیکھ لی, وہ حرم میں مولا علی سے آپ کیا بات کر رہے تھے اور مسجد کوفہ میں وہ نور کس کا نور تھا. انہوں نے عہد لیا کہ دیکھو جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہ بتانا, کیونکہ اہل بیت کی زیارت جو کرتے ہیں, کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ امام کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, امام زمانہ کو تو علماء کہتے ہیں دیکھ سکتا ہے لیکن اگر تم نے زیارت کی تو ہر ایک کو بتاتے مت پھرو, اگر بتانا ہے تو خاص انسان کو. جتنے بڑے بڑے علماء عرفاء نے امام کو دیکھا انہوں نے ہر ایک کو نہیں بتایا, صرف خاص شاگردوں کو بتایا, یا اگر کسی نے دیکھ لیا تو ان سے وعدہ لیا جب تک زندہ ہو تب تک نہ بتانا, کیونکہ وہ پھر ریاکاری ہو جاتی ہے. ہاں بھائی میں نے امام کو دیکھا, اس کو بتایا, اس کو پوری دنیا کو بتا دیا. ہاں بھائی میں نے امام کو بتایا, امام کو دیکھا. بھائی جس نے امام کو دیکھا تو وہ چھپا دے بات, صرف خاص لوگوں کو بتائے تو بتائے, خاص علماء کو بتائے تو بتائے, لیکن ہر ایک کو بتاتا مت پھر. اچھا اب انہوں نے مقدس اردبیلی نے کہا کہ دیکھو میں عہد لیتا ہوں تم سے کہ کسی کو مت بتانا, میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا. کہا ایک مسئلہ تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں مولا علی مشکل کشا کے در پر گیا کہ مولا میری مدد فرمائیے. مولا نے کہا تمہارے زمانے کے امام میرے بیٹے ہیں, مسجد کوفہ میں ہیں, جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو وہ تجھے جواب دیں گے. کہا میں مسجد کوفہ آیا اور امام سے پوچھا اور امام نے مجھے جواب دیا. دیکھیے اتنے عظیم شخص تھے. اب ان کا واقعہ سنیے, جب انسان رزق حلال کھاتا ہے تو مقدس اردبیلی جیسا بیٹا آتا ہے, یہ کوئی آسانی سے نہیں آیا. مقدس اردبیلی اتنی آسانی سے نہیں آتا, مقدس اردبیلی کو آنے میں وقت لگتا ہے, لیکن کس طرح زحمت کی ضرورت ہے. کس طرح آپ کے بھی بچے مقدس اردبیلی بن سکتے ہیں, آپ کی اولاد, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں بھی مقدس اردبیلی بن سکتے ہیں کہ ذریعہ مولا کے سامنے جا کے کہا السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب اور مولا جواب دے علیک السلام. لیکن کیسے, اب سنیے ان کے والد کا واقعہ رس کے حلال کے متعلق. ان کے والد ایک عام انسان تھے, ایک نہر تھی وہاں سے پانی اٹھانے گئے, اور جب پانی اٹھانے گئے تو اسی نہر میں سے ایک سیب بھی آتا گیا. انہوں نے سیب اٹھایا اور تھوڑا سا کھا لیا. جیسے سیب کھایا انہیں بات یاد آئی کہ بھائی یہ سیب تو میرا نہیں تھا. اتنی مرتبہ ہم دکانوں میں جاتے ہیں پوچھے بغیر اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. کہا یہ سیب تو میرا نہیں, نہ جانے کس کا ہے, میں نے گناہ کر دیا, کسی اور کا مال کھا دیا, حرام کھا لیا. پریشان ہو گئے, کانپنے لگے. کتنا ایمان تھا مقدس اردبیلی کے والد کا. کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اس نہر کے ساتھ ساتھ, یہاں جہاں بھی پہلا سیب کا باغ آئے گا میں باغبان سے پوچھوں گا اور اس سے معافی مانگوں گا. چلتے گئے نہ جانے کتنے کلومیٹر, گئے 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 ایک باغ ملا انہیں, سیب کا باغ. دستک دی, ایک باغبان آیا. باغبان نے کہا بھائی کیا بات ہے, کہا اتنی دور سے آیا ہوں, میں نے غلطی سے سیب کھا لیا تو آپ مجھے معاف کر لیجیے. علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ وہ باغبان دو تھے, وہاں پر دو بھائی رہتے تھے. ایک بھائی وہاں پر تھا, ایک نجف گیا ہوا تھا. یہ اردبیل کے تھے, مقدس اردبیلی ایران کے تھے, اردبیل کے. تو ایک بھائی باغبان آیا, اس نے کہا کہ دیکھیے میں تو اپنا حصہ معاف کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم شریک ہیں, میرا دوسرا بھائی بھی میرے ساتھ ہے, ہم پارٹنر ہیں, اگر تم معافی ان سے بھی مانگنا چاہتے ہو تو وہ نجف گئے ہوئے ہیں. مقدس اردبیلی کے والد اردبیل سے نجف گئے تاکہ اس دوسرے پارٹنر سے, دوسرے شریک سے معافی مانگے. ایک سیب تھوڑا سا کھایا, ہم نے نہ جانے کتنی ایسی چیزیں کھائی ہوں گی, سوچا تک نہیں ہوگا. ایک ذرہ کھایا, تڑپ رہے ہیں, اس سے معافی مانگی. اب نجف گئے, نجف جب گئے تو ان سے بھی کہا کہ بھائی میں اردبیل سے آیا ہوں, آپ کے بھائی سے معافی مانگی, غلطی سے سیب کھا لیا, آپ بھی معاف کر لیجیے. اب اس نے جو دیکھا, اتنا مومن انسان, اتنا مومن جوان, ایک سیب کا ذرہ کھایا اور اتنی دور سے اٹھ کے آیا معافی مانگنے, تو اس نے کہا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا, میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. اب یہ بیچارہ التماس کر رہا ہے, التجا کر رہا ہے, بھائی صاحب دیکھو میں اردبیل سے اٹھ کے آیا ہوں, مجھے معاف کر لیجئے, آپ پلیز معاف کر لیجئے, جو آپ چاہے میں کروں گا. اس نے کہا جو چاہو. نے کہا جو آپ کہیں گے میں کروں گا, بس مجھے معاف کر لیجئے. تو اس صاحب نے کہا, باغبان نے, میں آپ کو ایک شرط پہ معاف کروں گا. کا شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹی دی ہے, آپ اس سے شادی کر لیں. اب شادی کا جو نام آیا, جوان آدمی تھا, خوش ہو گیا کہ بھائی اتنی آسانی سے بیوی مل رہی ہے. آج کل تو بیویاں کتنی مشکل سے ملتی ہیں, کتنی شرائط ہوتی ہیں, کتنی ٹربل پرابلم. یہ بیچارہ پہلے تو خوش ہو گیا کہ ہاں بھائی بیوی مل رہی ہے, جوانی میں اچھی بیوی, باغبان کی بیٹی, اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے. جیسے کہا ٹھیک ہے تو اب سنیے گا, اس کے باغبان نے کہا اس لڑکی کے باپ نے, میری بیٹی گنجی ہے, میری بیٹی بہری ہے, گونگی ہے, لنگڑی ہے. اب بیچارہ پریشان ہو گیا کہ بھائی بیوی تو ویسے ہی بڑا تنگ کرتی ہے اور گنجی بیوی کیا اثر کرے گی. تو اب اس نے کہا بھائی مجبوری ہے, اگر شرط یہی ہے معاف کرنے کی تو منظور ہے. دیکھیے ایک زندگی کا فیصلہ ہے کہ اندھی لنگڑی لولی گنجی بیوی سے شادی کر رہا ہے, کس لیے؟ کہ اس کا باپ راضی ہو جائے کہ وہ ایک ذرہ سیب کا جو میں نے کھایا تھا حرام کا پیٹ میں نہ جائے. شادی ہو گئی, رات کو گیا, بیوی بات کر رہی ہے, چل رہی ہے, گنجی بھی نہیں ہے, باہر بھاگ گیا. کہا بھائی صاحب کہیں غلط چلا گیا. کہا نہیں یہی آپ کی بیوی ہے. کہا یہ میری بیوی ہے. کہا ہاں یہی بیوی ہے. کہا آپ نے تو کہا تھا گنجی ہے, اندھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, گونگی ہے. کہا آپ سنو, جب میں نے کہا گنجی ہے, مقدس اردویلی کی والدہ کا یہ مقام ہے, جب میں نے کہا گنجی ہے, بال نہیں سر پہ, یعنی جب سے بالغ ہوئی ہے کسی نامحرم کی نگاہیں ان کے بالوں پر نہیں پڑی, جب میں نے کہا گونگی ہے, جب سے بالغ ہوئی کبھی کسی نامحرم کے ساتھ چیٹنگ میٹنگ نہیں کی, میں نے کہا بہری ہے, جب سے بالغ ہوئی کبھی کسی حرام آواز کو نہیں سنا, میں نے کہا لنگڑی ہے, جب سے بالغ ہوئی ہے کبھی حرام جگہ پہ نہیں گئی. اللہ اکبر. ماں یہ ہو, باپ وہ ہو, بچہ مقدس ہردویلی بنتا ہے. ہم اور آپ بھی اگر کوشش کریں, ہم بھی اپنے مقدس اردویلی اور بنا سکتے ہیں, ہمارا بچہ بھی مقدس اردویلی ہو سکتا ہے. لیکن کب؟ جب حرام اس کے پیٹ میں نہ ڈالیں. ایک شیر کا ٹکڑا تھا نا, اس کی وجہ سے یہ کہانی شروع ہوئی. بس اذان محترم, اس سے زیادہ آپ کو کیا زحمت دوں. بہت آپ لوگوں کو ان دنوں میں وقت آپ لوگوں کا لیا. انشاءاللہ کہ یہ باتیں جو ہم کر کے گئے, اس میں ایک لفظ بھی ہمارا نہیں, شاید جو الفاظ ہم تھے, لیکن حدیث ساری ائمہ اطہار کی, حیات اہل بیت کی, قرآن کی آیات. امید ہے کہ اس کو سن کے بھلائیے مت, ان رکاوٹوں کو دور کیجئے اور امام کی زیارت تک پہنچیے. یہ رزق حرام ہمیں امام سے دور کرتا ہے. اصل لیجئے ان باتوں کا, ان احادیث کو سنیے, ان روایات کو سنیے, کوشش کیجئے ویسے بن جائیں جیسے اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں. رزق حرام میں نے کہا ہمیں امام سے دور کرتا ہے. اور دلیل آپ سنیے, کربلا میں میرے مولا حسین نے جب ان ظالموں کو نصیحت شروع کی, کہا دیکھو میں فرزند زہرا ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے قتل کرو گے تو کیا ہوگا, تیری آخرت تباہ ہو جائے گی. بہت خطبے پڑھے مولا نے, کیونکہ امام ہادی ہے, ہدایت کرنا چاہتا ہے. امام نے ہدایت کرنا چاہا, لوگوں نے اثر نہیں لیا, لوگوں نے بات نہیں مانی. عجیب بات ہے, امام کہے اور کوئی اثر نہ لے. ہو سکتا ہے نہیں جانے محترم, لیکن کب ہو سکتا ہے؟ جب شکم میں حرام ہو. جب انہوں نے امام کی باتوں کو نہیں مانا, جب امام کی باتوں کا مذاق شروع کیا, امام نے کہا ملئت بطونکم حراما. معلوم ہے تم کیوں امام کی بات پہ ہنس رہے ہو, معلوم ہے کیوں تجھ پر امام کی بات کا اثر نہیں ہو رہا, کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم میں, تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے. بس آج اگر خدا نخواستہ میرے اور ہمارے اور آپ کے شکم میں ایک ذرہ بھی حرام کا ہوگا, تو کل ہم امام کے ساتھی نہیں امام کے دشمنوں میں آ جائیں گے. تو کوشش کریں اس پر کنٹرول کریں, غذا پر کنٹرول کریں, حرام کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہ جائے. اور جب آپ چالیس دن, بس چالیس دن اگر آپ حرام نہ کھائیں, خود بخود آپ دیکھیں گے اپنے اندر چینجنگ. میں نے کہا آپ کو واقعہ سنایا اس بادشاہ کا, ایک لقمہ کھایا کیسے گمراہ ہو گیا. اسی طرح اگر آپ چالیس دن حرام سے خود کو روکیے, پھر آپ دیکھیے کس طرح سے اللہ آپ پر کرم کرتا ہے, کس طرح آپ کی معنویت آ جائے گی, کس طرح آپ میں چینجنگ آ جائے گی. اب آئیے دعا کریں. خدایا ان دس راتوں میں جو کچھ ہم نے سنا احادیث رسول و اہل بیت, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جتنے بھی مومنین امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور وہ رکاوٹیں ان میں ہیں, تو ان رکاوٹوں کو جلد سے جلد ختم فرما. اللہ
صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز اللهم اللهم صل على محمد يا الله يا الله يا بلند آواز يا الله میرے اللہ بخش دے آواز ہم سب کے سارے گناہ